الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
الذين يدعون ربهم بالغداة
صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زور سے درود شریف پڑھو، صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں، آج کی یہ ہماری مبارک مجلس میں جمع ہونا ہمارے اصل باشندے کڑود گاؤں کے قاضی شمس الدین صاحب، ان کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی جملہ مرادوں کو پوری فرمائے. قرآن کریم کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو آپ رجب شروع ہوتے ہی پڑھا کر دیتے، وہ پڑھ دی آپ حضرات کے سامنے، پھر معلوم نہیں کب ملاقات ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. مسلمانوں، اللہ تعالی شان ہو اس مجلس کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کا جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کا درد اللہ ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے. قرآن پاک کو دھیان سے دیکھنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ حکم کے معاملے میں نبیوں کو معاف نہیں کرتے، تو مجھے اور آپ کو تو معاف کر ہی نہیں سکتے. سیدنا حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ سارے نبیوں کے حالات اٹھا کے دیکھ لیجیے، حکم کے معاملے میں اللہ نے نبیوں کو معاف نہیں کیا، تو میں اور آپ کیا جی رہا. سارے نبیوں کے سردار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم کے معاملے میں معاف نہیں کیا، اس لیے کہ سارے نبی بولو بے شک اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے بندے بھی ہیں. نبی کو اپنی نبوت پر اور رسالت دینے کے بعد یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جہاں میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں میں اللہ کا بندہ بھی ہوں. جب تک نبی عمل کر کے دکھلائے گا نہیں تو امت کیسے عمل کرے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پوری طرح عملی زندگی، کوئی سنت آپ کی مبارک زندگی میں چھوٹی نہیں. مثال کے طور پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث بیان کرتے ہیں، دو صحابی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں اور ایک صحابی عورت ہے مگر گھر ہی کی پاک بیویوں میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اس واقعے سے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے, یہ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے, آپ کو صرف انداز لگانا ہے اس حدیث پاک سے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بے نیاز ذات. جب وہ حکم کے معاملے میں نبیوں کو نہیں چھوڑتے, زور سے بولو بھائی ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟ حکم تو ماننا ہی پڑے گا, انہوں نے پیدا کیا ہے, انہوں نے ایمان دیا ہے, حکم تو ماننا ہی پڑے گا. ان کے پیدا کرنے سے تو ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں, بولو بے شک ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک میں سورہ حج میں ہے 70ویں پارے میں یہ بات لکھی ہے قرآن کہ ہم نے کتنے بچے ماں باپ کے پیٹ میں پیدا کیے, جان بھی ڈالی اور ہم نے ماں کے پیٹ ہی میں اندر سے جان نکال لی اور اس کو دنیا میں آنے کا ہم نے موقع نہیں دیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تو گزرتے 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 جنت کے مراحل سے گزر رہے ایک مقام آیا جہاں بالکل ایک اونچی لمبائی والے شخص کو دیکھا, سفید لباس پہنے ہوئے اور بڑا خوبصورت چہرہ اور ان کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فرشتے جبرائیل اور میکائیل سے پوچھا کہ جبرائیل میکائیل یہ لمبے شخص کون ہیں سفید لباس میں اور ان کے چاروں طرف اتنی بچے اتنے بچے اتنے بچے, یہ بچے کون ہیں؟ جنت سے گزر رہے ہیں, جنت کے مراحل. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل کو پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ ان کو کہتے رہنا چلتے رہیے, آپ چلتے رہیے, بعد میں بتلائیں گے, ابھی آپ چلتے رہیے, انطلق انطلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پوچھتے گئے تو کہا انطلق انطلق انطلق, چلیے ابھی چلیے آؤ. اور جب وہ معراج شریف کا سفر پورا ہونے آیا تو دنیا میں نیچے آنے سے پہلے پہلے سارے سوال کے جواب دے دیے. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو لمبے سفید لباس میں شخص تھے یہ نبیوں میں تمہارے والد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور ان کے چاروں طرف جو بچے تھے یہ وہ بچے ہیں یا تو وہ ماں باپ کے پیٹ ماں کے پیٹ ہی میں مر گئے یا دنیا میں آئے اور بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ بچے ہیں جو جنت میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقام ہوگا. صحابہ نے فوراً سوال کیا, کیا بات تھی صحابہ کرام کی, اللہ اکبر, وہ جو پوچھتے تھے خدا کی وحی نازل ہو جاتی کہ اللہ کے رسول مسلمانوں کی اولاد کے بارے میں تو بات سمجھ میں آتی مگر جو مشرکین کی اولاد, کفار کی, یہودیوں کی, عیسائیوں کی, جو نابالغ ہونے کے زمانے میں مر گئی, کہ اللہ کے رسول ان بچوں کا حشر کیا ہوگا؟ کہا یہ کہاں ہوں گے؟ اللہ اکبر, کیا جواب ملا معلوم ہے آپ کو؟ جبرائیل اور میکائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے, جب یہ حضرات وہاں سے ہٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب پورا واقعہ بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ غیر مسلموں کی اولاد جو بچپن میں مر جاتی ہے کہاں رہے گی؟ کہا ہم فی الجنہ, یہ بھی جنت میں جائیں. اس لیے کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے, زور سے بولو سب مل کر, ہر بچہ, مگر ماں باپ یہودی ہیں عیسائی ہیں تو یہودی اور عیسائی بنا دیتے ہیں, ہنود ہے تو ہنود بنا دیتے ہیں, مشرکین ہے تو مشرق بنا دیتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اسلام پر پیدا کرتا ہے, ان بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا, اور اگر نابالغ ہونے کے زمانے میں مر گئے تو انشاءاللہ سب جنت میں جائیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے, دو صحابی ہیں اس واقعے کو نقل کرنے والے, ایک صحابی رسول ہے, ایک گھر کی عورت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی وحی لے کر اور وعدہ کر کے گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ٹائم پر یا فلاں نماز کے بعد میں آپ کے مکان مبارک پر حاضر ہونے والا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پر کہیں تشریف نہیں لے جاتے ہیں. بھائی جبریل آئے تو اللہ کے مہمان ہیں, وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں تو جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار, اور وعدہ کیا تو اللہ کا پیغام ہی لے کر آنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک ہی میں باہر تشریف نہیں لے گئے. البتہ جب ٹائم دیکھا کہ یہ ٹائم پر آنے کا وقت وعدہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے ہیں واپس اندر آ رہے ہیں, باہر تشریف لے جا رہے ہیں واپس اندر آ رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میرے مبارک مکان ہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھہراؤ تھا, آپ کا رٹھان تھا اس دن. یہ وہی مبارک کمرہ ہے جس میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کے ساتھ مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب فرمائے, روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زیارت نصیب فرمائے, اور کہو آمین اللہ بار بار نصیب فرمائے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے یہ اسی حجر مبارکہ کا واقعہ ہے, کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں, آپ باہر جا رہے ہیں اندر آ رہے ہیں پریشانی کے مارے, حتیٰ کہ آپ جو لاٹھی مبارک ساتھ رکھتے تھے سنت ہے, فرمایا فطرح, ناراضگی اور غصے سے اس کو چھوڑ دیا. قدرتی ہے اتنے بڑے مہمان آنے والے اور وہ وقت پر آئے نہیں, گھر میں جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں گھر میں آ رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا گھر ہی میں تھی, پوچھنے لگے بلکہ یوں فرمایا ہے عائشہ ما یخلف اللہ ورسول, واللہ اے عائشہ اللہ کی قسم اللہ اور اللہ کے پیغام پر کبھی وعدے کے خلاف نہیں کر لے, پھر آج جبریل کیوں وقت پر نہیں آئے؟ بھائی جبریل بھی تو اللہ کے پیغام پر ہے, بھیجے ہوئے پیغام لے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تیسری مرتبہ تو کونے پر نظر پڑی, باہر کونے پر جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے. آپ نے فوراً کہا یا جبریل, اے جبریل ما یخلف اللہ ورسول, اللہ اور اللہ کے پیغام پر کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتے, پھر آج آپ لیٹ کیوں آتے؟ ارے مسلمانوں فرشتوں کے تو لیٹ آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ان کے پاس کئی گاڑیاں تھوڑی ہے کہ پنچر پڑے یا کہ ہیلی کاپٹر ہے کہ ٹیکنیکل پرابلم آئے. ابھی منموہن سنگھ صاحب دو چار مہینے پہلے بنگلور جا رہے تھے بمبئی سے ایک پروگرام نپٹا تھا, اور بنگلور میں ایک بڑی کانفرنس کو خطاب کرنا تھا, انہیں ہزاروں آدمی وہاں بنگلور میں جمع ہے اور بیٹھنے کی ان کی تیاری تھی بالکل, سیکورٹی کے ساتھ آ گئے ایئرپورٹ پر اور ان کو خبر کی گئی کہ آپ کے پلین میں ٹیکنیکل پرابلم ہے, اور اس وقت جو ہیلی کاپٹرز ہیں تو کہا وہ سب کے سب کام میں لگ کر اڑے ہوئے ہیں, یہاں ایک بھی ہیلی کاپٹر نہیں کہ آپ کو دوسرے پلین میں روانہ کیا جا سکے, اتنا ہے کہ آپ کو ایک گھنٹہ رکنا پڑے گا. اخبار میں لکھا تھا کہ ٹیکنیکل پرابلم دو گھنٹے کے بعد سالو ہوا, دو گھنٹے کے بعد کتنے بھائی بھائی, بھائی, بھائی بادشاہ وقت کا ہیلی کاپٹر وہی دلی سے لے کر آئے تھے. اخبار میں لکھا تھا کہ جو پروگرام بنگلور کا تھا وہ ان کو کینسل کرنا پڑا اور واپس دہلی گئے. اس وقت مجھے قرآن پاک کی یاد ہے, یاد یا آیت کریمہ یاد آئی وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, اے میرے بندو تمہارا چاہا کبھی نہیں ہوگا, وہی ہوگا جو اللہ نے چاہا. سب مل کر زور سے جواب دو, منموہن سنگھ صاحب کا بنگلور کا پروگرام کینسل کرنے والا اصل میں کون تھا؟ اللہ کی. یہی تو انسان کا ایمان جمتا ہے. ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو جس وقت چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. جبرین علیہ السلام کو لیٹ آنے کا سوال نہیں, وہ تو خود ہی اڑتے ہیں. قرآن پاک میں ہے اولی اجنحۃ مثنا وثلاث ورباع, بعض فرشتوں کو دو پر دیے, بعضوں کو تین پر دیے, بعضوں کو چار دیے. کئی سال ہو گئے, ایک مرتبہ سورت میں مجھے کسی نے پوچھا کہ مولانا آج تقریر میں یہ آیت پڑھی آپ نے, دو پر والے فرشتے ہیں, تین پر والے اور چار پر والے قرآن میں ہیں, آپ نے بتلایا یہ تیسرا پر کہاں لگا ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ کیوں تجھے سوال کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہا دو اور چار تو سمجھ میں آتا ہے, تیسرا سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا رکشا تھری ویلر کیسے چلتا ہے؟ بولو نے بھائی ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے احمد آباد کے دوست آئے ہوئے ہیں, یہ سب رکشا چلاتے ہیں. پوچھ لو آپ, تھری ویلر رکشا تھری پر چلتا ہے, تو جو اللہ رکشا کو چلا سکتا ہے وہ فرشتے کو تین پر دے کر اڑا بھی سکتا. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ وہ کہاں لگے ہیں؟ وہ اللہ کا نظام ہے, مجھے اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں, انشاءاللہ قیامت کے دن تو ملاقات سب فرشتوں سے ہونے ہی والی. بولو انشاءاللہ. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا دو تین چار, اور صحیح حدیث میں ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو تو اللہ نے 600 پر دی. کتنے پر دی ہے بھائی؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک بار درخواست کی تھی کہ اللہ تیری مخلوق اتنی نافرمانی کر کے اتنی نافرمانی کرتی ہے, تو مجھے صرف ایک بار حکم دے دے, ایک بار. تو نے مجھے اتنی طاقت دی ہے, دو پر میں اتنی طاقت دی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو میں دو پر کے بیچ میں رکھ کر میں ان کو مسل سکتا ہوں. اتنی زبردست طاقت دی فرشتے میں, صرف دو پر کے بیچ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے ستایا تھا, پتھر برسائے تھے, مجنون کہا تھا, تو جبریل امین نے آ کر کہا تھا اللہ کے رسول آپ کی طرف سے جو ادھر کی اجازت مل جائے تو یہ طائف والوں کو ایک سیکنڈ میں ان کو مدد کرتا ہوں, ایک سیکنڈ میں پہاڑوں سمیت. وہ تو ایک چھوٹا سا شہر ہے, تو وہ پوری کائنات کو مسلنے کی طاقت رکھتے ہیں. سب سے بڑے فرشتے جبریل ہیں, اسرائیل اسرافیل تو بات کے ہیں, وہ چار بڑے فرشتے ہیں, مگر سب کے ہیڈ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. اسرافیل کو جو سور دیا ہے وصل, اس کی طاقت قرآن پاک میں بیان کی گئی, اس کی طاقت کہ تمہارے آنکھ کے پلکارے میں دیر لگ سکتی ہے مگر وہ بھوک میں دم مارے گا, آنکھ کے پلکارے کی دیر نہیں لگے گی, اور ساتوں آسمان اور زمین ختم ہو جائے. قرآن پاک میں ہے کہ آنکھ کے پلکارے کا ذکر, یہ تو کم سے کم ٹائم سمجھانے کے لیے. واللہ زور سے بولو بے شک اللہ اس کا بھی محتاج نہیں, آنکھ کے پلکارے کا بھی محتاج نہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا مسلمان, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تو کب سے آ گئے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کونے میں پڑی نہیں, پر باہر جا رہے ہیں اندر آ رہے ہیں, یہ وقت پر آئے نہیں, تشریف نہیں لائے, کیا بات ہے؟ وہاں جا کر سلام کیا, جواب ملا سلام کا, کہا ما یخلف اللہ ورسولہ یا جبریل, اے جبریل اللہ اور اللہ کے پیغمبر کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتے, پھر آپ لیٹ کیوں آئے؟ جبریل علیہ السلام نے کیا جواب دیا مسلمان؟ ذرا حدیث کو دھیان سے سنو, پھر اپنے گھروں پر اس کو سوٹ کر کے دیکھو کہ جب نبی کو اللہ اپنے حکم کے معاملے میں معاف نہیں کرتا تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہم کون سے کھیت کا بٹوے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں تو اپنے وقت پر پہنچ گیا تھا, مگر مجھے اللہ نے آپ کے مکان مبارک میں داخل ہونے سے روک دیا. کہا اے جبریل ہمارے گھر میں کیا بات ہے, آپ کو ہمارے گھر سے روک؟ حضرت جبریل نے فرمایا منعنی الکلب بیٹھے کیا رسول اللہ کے رسول آپ کو خبر نہیں, حضرت عائشہ سے پوچھی, عائشہ سے پوچھنے لگے, کیا فرمایا جواب دے؟ انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا سورا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا کسی جاندار کی تصویر بھی چھپا کر بھی رکھی ہو ہم اس گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے اِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا سُورًا ہر مسلمان اپنے گھر کو دیکھے کہ کتنی تصویریں لٹکا کر رکھی ہیں کتنے جانوروں کی تصویریں ان کے سٹیچیو کباٹوں میں اور الماریوں میں رکھے رکھے اونٹ کے گھوڑے کے ہرن کے خدا جانے کیا حکم تو یہ ہے مسلمانوں کے جس سے روک دیا جائے بس آدمی اس سے رک جائے بات ختم ہو گئی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل ہمارے گھر میں کیا فرما فیضا جرم قلب یا رسول اللہ اللہ کے رسول کتے کا پلا آپ کے گھر میں گھسا ہوا ہے پلا کس کو کہتے ہیں بھائی کرکریا ہاں اللہ کے رسول وہ آپ کے مکان مبارک میں گھسا ہے فرمایا کہاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خبر بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار پائی کے اوپر جو چادر لٹک رہی تھی وہ کھول کر دیکھا حضرت عائشہ نے پوچھا حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول واللہ ما ترائی تم رہی اللہ کے رسول اللہ کی قسم مجھے کتے کے پلے کی کوئی خبر نہیں میں تو اپنے گھر کے کام میں لگی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اٹھا کر دیکھی تو کتے کا وہ بچہ نیچے بیٹھا ہوا آپ نے حکم دیا فأمر فأخرج منها حدیث بخاری میں ہے اس کا حکم دیا کہ اس کو گھر سے باہر نکال مسلمانوں وہ کتے کا بچہ محلے میں چھڑوایا گیا تب جا کر اللہ نے اجازت دی جبریل کو اے جبریل اب آپ محمد الرسول اللہ کے مکان مبارک میں جا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب مل کر بولو زور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مکان سے افضل کسی کا مکان ہے یہ وہی مکان مبارک ہے جس میں آپ آرام فرمائیں مسلمانوں جس کو اللہ نے جنت سے بہتر ٹکڑا بتلایا جب ان کو اور ان کے گھر کو حکم کے معاملے میں معاف نہیں کیا گیا تو آج کے مسلمان کو کیسے معاف کریں گے وہ بولو بھائی معاف کریں گے آپ بارڈولی میں بنگلہ بناؤ اور گیٹ کے سامنے لکھو کہ کتراتی ساودھان لا یجوز حرام اجازت نہیں آپ کو زور سے بولو بھائی اجازت ہے نہیں بالکل نہیں اور جہاں اجازت ہے وہ میں آپ کو بتلا دوں گا وہ بھی حدیثوں میں اس کی اجازت آئی ہاں مسلمان کھیتی کرتا ہو اور کھیتی تیار ہو گئی اور لوگ کاٹنے کا ڈر لگتا ہو کہ لوگ کاٹ جائیں گے چور چوری کر جائیں گے تو وہاں کھیت پر کتا پالے تو جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کا گوداؤن ہے گوداؤن پر چوری کا خطرہ ہے تو گوداؤن پر آپ کتا پال سکتے آپ کو شکار کرنا ہے جیسے تیتر پکڑنا ہے یا کوئی اور جانور پکڑنا ہے جو حلال ہے تو آپ کتے کو ٹرین کر کے آپ اپنے پاس رکھیں تو آپ کو شکار کے لیے اجازت ہے مگر یاد رکھنا قیامت تک اس مکان میں یا اس مکان کے سامنے رکھنے کی اجازت نہیں جہاں مسلمان جس مکان میں رہتا ہو بولو بھائی اجازت ہے بالکل نہیں آپ رکھو باہر شکار کے لیے کھیتی کی رکھوالی کے لیے اس کے لیے کتا پالنا چاہیے شکار کو پکڑنے کے لیے کتا پالنا چاہیے ہرن پکڑنا ہو مور پکڑنا ہو مگر ہندوستان میں ہرن اور مور پکڑنے کی کوشش مت کرنا کبھی راشٹریہ پکشی ہے اور راشٹریہ جانور ہے اور اگر کبھی کھانے کا ارادہ ہو تو پہلے سلمان خان سے ایک میٹنگ کر لینا بعد میں سوچیو حلال تو ہے قیامت تک حلال ہے بولو بھائی حلال ہے کہ نہیں کھانا ہو تو دوسرے علاقوں میں جا کے کھاؤ جہاں اجازت ہو بعد دنیا کے بعد ملکوں میں کوئی پریشانی نہیں آپ جاؤ بڑودا کمانی باغ میں بھی بیچنے کھانا ہو یا پالنا ہو وہ لوگ باقاعدہ لائسنس کے ساتھ لکھ کر دیتے کہ ہم نے اس آدمی کو بیچا یا جس کے پاس لائسنس باقی راجستھان ہے یا بعض گجرات کے علاقوں میں بھی ہرن ہے اس کو کبھی مارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے مور کو بھی نہیں مارنا چاہیے حلال ہے قیامت تک حلال ہے مگر کھانا کوئی فرض اور واجب تھوڑا ہی ہے بولو بھائی ایسا ہے کہ نہیں کھاؤ گے تو مسلمانوں سے اسلام سے نکل جاؤ گے ایسا تو کہیں نہیں. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ کتے کا پلہ گھر سے باہر نکالا گیا تب جا کر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے مبارک مکان میں آنے کی اجازت ملی. حدیث پاک سے معلوم ہوا مسلمان اپنے گھر پر کتا پال نہیں سکتا, کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھ سکتا, شکار کے لیے رکھ سکتا, اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی رکھ سکتا, مگر اپنے مکان پر نہیں رکھ سکتا. کوئی کہے کہ مولانا کوئی چور ہم کو مار جائے گولی مار کے اڑا دے, تو وہ تو جو آپ وہ چاہے گا تو گولی لے کر آئے گا, تو پہلے کتے کو اڑائے گا پھر تجھے اڑا دے. بولو بھائی ہے کہ نہیں, کتے کے پاس تھوڑی بندوق ہے, وہ بہت تو بھونکے گا اور کیا کرے, مالک کو جگائے. کبھی کبھی کتا پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. آپ لوگ اخبار دھیان سے پڑھتے نہیں, ایک ایک حدیث اور قرآن کی آیت یاد آتی. جب آدمی دھیان سے دنیا کے حالات پڑھے تو آپ کو یاد آیا کہ کتنا نقصان. ابھی گجرات سماچار میں میں نے ایک مضمون تیار کیا ہے دین دنیا کے لیے, گجرات سماچار میں آیا تھا کہ کتے کو جو جب سانس لیتا ہے اور جب وہ لاڑ تپکاتا ہے تو اس لاڑ کا اور وہ جو سانس لیتا ہے نا اور باہر نکالتا ہے اس کو باقاعدہ سائنس والوں نے اس کو کیچ کیا اور کیچ کر کے دیکھا گیا تو سانس سے نکلنے والے جراثیم الگ ہیں اور اس کے منہ سے جو لاڑ تپکتی ہے اس کے جراثیم کتنے خطرناک. کہا کہ کتا انسان کے ساتھ رہے تو دنیوی اعتبار سے کتنا نقصان ہے. پورا اتنا بڑا آرٹیکل آیا. اس وقت میں نے کہا صدق اللہ و صدق رسول, اللہ اور اللہ کے نبی نے بولو بے شک سچ فرمایا. اسی لیے کتا اگر گھر کے برتنوں میں منہ ڈالتے تو اس کو بار بار مٹی سے دھونا, مٹی سے پاک کرنا اور دھونے کا حکم کیوں دیا کہ اندر جنتو ہوتے جراثیم. اس لیے اگر کتا کسی چیز میں منہ ڈال دے دودھ وغیرہ میں تو اس دودھ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. دنیا تو اس کے اوپر بعد 1400 سال کے بعد پہنچی ہے اور مسلمان کو تو ایک ہی چیز ہے کہ ساری دنیا جھوٹ بول سکتی مگر اللہ اور اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ ہمارا ایمان. اس لیے اگر بلی دودھ میں منہ ڈال دے اور دوسرا دودھ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ استعمال کر لیں. اب اس کی لاڑ پر کوئی جراثیم اور جنتو نہیں بتلائے جو خطرناک ہیں, جو خطرناک ہو انسان کے لیے. لہذا اگر دوسرا دودھ نہیں ہے استعمال کے لیے اور آدمی غریب ہے تو اگر وہ دودھ یا چیز استعمال کر لے تو کوئی گناہ کی بات نہیں. اور ان بلی کو گھروں میں آنے جانے والے جانوروں میں شمار کیا ہے. بولو بھائی گھروں میں آنے جانے والے جیسے مرغی ایسے جانوروں میں شمار کیا ہے. لہٰذا جو غریب آدمی ہے اور دوسری چیز خرید نہیں سکتا ہے تو اس کو کھانے پینے کی بھی اجازت ہے اور وہ زیادہ نقصان دہ بھی نہیں. بہرحال مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کے معاملے میں اللہ نے معاف نہیں کیا تو میں اور آپ کیا چیز. نبیوں کے گھرانے میں نبیوں کے ماں باپ کو معاف نہیں کیا گیا تو میں اور آپ کیا چیز. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد حضرت آزر کے لیے دعا مانگی ان کے مرنے کے بعد وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تبرأ من. قرآن پاک میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد پر ایمان کی بہت محنت کی مگر وہ ایمان نہیں لائے. مرنے کے بعد اللہ سے ان کی مغفرت طلب کرنے لگے. اللہ نے منع فرمایا اے ابراہیم تجھے خبر نہیں تیرا باپ تو اللہ کا دشمن تھا. وہ شرک کرتے تھے. زور سے بولو بھائی کیا کرتے تھے. چاہے نبی کا باپ ہو کہ نبی کی اولاد ہو کہ نبی کی بیویاں ہوں یا نبی کے بھائی بہن ہوں وہ کسی کو بخشتے نہیں. اس لیے کہ وہ کائنات کا مالک ہے. بولو بے شک رب العالمین. یہ نبی یہ اللہ کے بندے ہیں, نبی کے گھرانے والے خود نبی بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں, اللہ نے فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے, اللہ عدو للہ تبرأ من, تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعائے مغفرت بند کر دی کہ اللہ نے منع کیا. مسلمانوں اپنی مغفرت کی فکر کرو, اتنے بڑے جلیل القدر نبی کے باپ کے لیے مغفرت مانگی جا رہی تو اللہ نے رد کر دی کہ تیرا باپ تو مشرک. فکر اس کی کرو کہ اللہ ہم سب کو ایمان پر مہر دے, بس پھر کامیاب ہو جاؤ. جس ایمان کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے بس یہ فکر رکھنی کہ انشاءاللہ اسی ایمان کے ساتھ جانا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کے لیے دعا مانگی. جب پانی کا طوفان آیا نوح علیہ السلام نے بہت محنت, 950 برس میں کل 80-82 آدمی ایمان لا, پھر آخر اللہ نے کہا اے نوح ایسی بددعا مانگو جیسا اللہ تمہیں سکھلا رہا. دعا مانگی کہ اللہ میری قوم میں سے ایک بھی بچنے نہ پائے سوائے ایمان والا. ساری قوم تباہ ہو رہی تھی تو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے بیٹے کے بچنے کے لیے کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا. سلمانوں قرآن کی آیتوں سے سبق حاصل کر, کتنی بے نیاز ذات بولو بے شک ہے کہ نہیں, وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا, کیا جواب دیا, اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ, اے نوح تیرے بیٹے نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. لا تسألني ما ليس لك به علم, کیا جواب دیا نوح علیہ السلام, اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, جس چیز کی آپ کو خبر نہیں اس کے بارے میں دعا بھی مت مانگو. کہا تمہارا بیٹا ایمان تھوڑی لایا کہ ہم اس کو معاف کریں, ہمارا تو قانون ہے نبی کے ماں باپ ہوں گے اولاد ہوں گے ان کے گھر والے ہوں, ہمارا حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے. بولو بھائی ہے کہ نہیں, وہ تو احکم الحاکمین ہے رب العالمین. حدیث پاک میں آتا ہے سمندری طوفان آیا تو اس میں سے ایک اسپیشل موج اٹھی اور آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا سام جہاں کھڑا تھا لگی چھاتی میں اور ڈھکیل لیا سمندر میں. اللہ دیکھتے ہی رہ گئے, اگر پرواہ کرتے تو نبیوں کی کرتے. بولو بھائی ہے کہ نہیں. ایک آدھ تو سو رہے کیریاں کھا کے ذرا ان کو جگا دیا کر اڑوس پڑوس. حضرت نوح علیہ السلام کا دوسرا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واہلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی واغلہ ان دونوں نے اللہ کا حکم توڑا. اللہ قرآن میں فرما رہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, وہ دونوں بیویاں نبی کی بیویاں تھیں. ذرا زبان سے بولو بھائی کس کی بیویاں تھیں, نبی کی بیویاں ہیں. قرآن میں ہے کسی نبی کی نگاہ میں کوئی عورت ہو اس عورت کے لیے کتنا عزت کا مقام ہے کہ اس کو نبی مل گئی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, میرے دونوں نیک بندوں کے نکاح میں تھی. صالحین کا صالح نیک, بھائی بولو بے شک نبی تو نیک ہی ہوتے. فخانتاهما, اللہ فرما رہے ان دونوں نے ہماری امانت میں خیانت کی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیویوں سے حکم دیا تھا کہ دیکھو نبی کے گھرانے کی بعض باتیں چھپانی چاہیے, وہ کسی کو مت کہیے, ان کو اللہ نے بڑی عزت کا مقام دیا. تو عورت کا دل تھوڑا کمزور ہوتا ہے تو بعض باتیں گھر سے باہر نکل گئی اور اللہ ناراض ہو گئے اور ان کو تاکید کی. اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے کہ ہماری امانت میں بولو بھائی کیا کیا تھا, خیانت. اس کو قرآن نے یوں کہا اور آگے کیا فرما, اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہو, حکم ٹوٹا. فلن یغنی عنہما من اللہ شیئا من اللہ شیئا, وہ دونوں نبی مل کر بھی اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے. زور سے بولو بھائی, جہنم کی آگ سے بچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ. اتنے بڑے جلیل القدر ہو کر نبی بن کر بھی اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے. اور آگے قرآن نے چھوڑا نہیں باقی. وقيل ادخل النار مع الداخلين, اور ہم نے حکم دیا ان کی بیویوں سے کہ تم دونوں بھی جہنم میں جانے والیوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ. قرآن میں ہے جہنم میں پھینکنے کا حکم دیا, ان کو پھینک دو جہنم. قرآن کے اسی صفحے پر ظالم فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کا ذکر ہے. یہ مزاحم کی بیٹی تھی اور فرعون کی بیوی تھی. فرعون منچ پر بیٹھا ہے مصر میں, آسیہ پڑوس میں بیٹھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ کروا رہا ہے فرعون. جادو کفر ہے اور نبی کا معجزہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے, تو گویا ایمان اور کفر کا مقابلہ کروا رہا ہے. جادوگروں نے جادو کیا اپنی لکڑی پر, تو وہ لکڑیاں حقیقت میں سانپ بن گئی جادو سے. اس میں شیطان مدد کرتا ہے. مشکات شریف کی حدیث میں سحر من الکفر, جادو کرنا کروانا یہ سب کفر میں داخل کر دیتا ہے. اللہ ہماری حفاظت کر. انہوں نے جادو کیا لکڑی پر تو وہ سانپ بن گئے, اور قرآن پاک میں ایسے چلنے لگے سانپ بن گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو فرعون نے حکم دیا, اے موسیٰ تم اپنا معجزہ بتلاؤ, تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے لو لگائی. اللہ نے حکم دیا, اے موسیٰ جس لاٹھی سے تم بکری کا پالا توڑتے ہو, فرما اس لاٹھی پر اللہ کا نام پڑھ کر دم کر دو. دم کیا گیا. قرآن میں ہے کہ وہ بڑا سانپ بن گیا جس کو اژدہا اور گجراتی والے اجگر کہتے ہیں. اور مسلمانوں قرآن میں ہے وہ جادوگروں کے ساتھ جو میدان میں دوڑ رہے تھے ان کے پیچھے دوڑا اور سارے سانپ کو صفایا کر دیا, سب کو کھا گیا. سارے سانپ کو کھا گیا موسیٰ علیہ السلام والا سانپ. اوہ, سب کے سامنے فرعون کی بھی بے عزتی ہوئی, جادوگروں کی بھی. بولو بھائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جادوگروں نے پہلی بار معجزہ دیکھا تو ایمان لے آ گیا, اور ادھر جادوگر ایمان لائے, فرعون کو غصہ چڑھا. ابھی تو جادوگروں پر کوئی حکم نافذ کرے قتل کرنے کا یا مار پیٹ کرنے کا, اس سے پہلے پڑوس میں بیٹھی ہوئی بیوی زور سے بولی, آمنت باللہ, میں بھی اس اللہ پر ایمان لے آئی جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان پا. ایمان لے آئی. فرعون بغل میں بیٹھا ہوا. اس کا نام ہے مسلمانوں, جس کو چاہے ایمان دے دے اور جس سے چاہے ایمان کو چھین لے. آمنت بندی بنو اسرائیل, جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے. فرعون کو زیادہ غصہ بیوی آسیہ پر آئے, اپنے خاص آدمیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ایک کام کرو, پہاڑ پر سے بڑی پتھر کی چٹان لے آؤ اور چار آدمی میری بیوی آسیہ کو پکڑے, اس کو زمین پہ سلا, اور وہ چٹان لائی جا اور اس کے چھاتی پر مارو اور اس کو کچل دا. فرعون بہت غصے میں. مسلمانوں, مگر جب آدمی دنیا کے بادشاہ سے ہٹ کر کائنات کا اور جنت و جہنم کے مالک کو پہچان لے تو پھر دنیا کے بادشاہ چاہے اس کا شوہر یا اس کا باپ ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی. جب آدمی اللہ کو پہچان لے اب اس کے دل میں ایمان آ گیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ایمان لیا, نیچے لٹایا رہا وہ پتھر لینے کے لیے گئے. مسلمانوں ایمان تو دیکھو, اس کا نام ایمان تھا. سوئے سوئے اللہ سے کہنے لگی کہ اللہ یہ ظالم مجھے چھوڑے گا نہیں, مگر اے اللہ میں مر جاؤں گی مگر میں تیرے اوپر ایمان کو نہیں چھوڑوں. انہوں نے مجھے کفر سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ذریعے ایمان کی توفیق دی ہے, اے اللہ میں اب اس ایمان کو چھوڑنے والی نہیں ہوں. اے اللہ یہ ظالم مجھے مارنے نہ پائے, اس سے پہلے تو میری روح کو نکالنے میں دعا کرتی ہوں, اے اللہ مجھے اس ظالم کے مار سے بچا دے. قرآن میں ہے, اذ قالت ربی, اے میرے رب اے میرے پروردگار, ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ, اے میرے پروردگار میری روح نکال لے اور میرے لیے جنت میں محل بنا لے. ایمان تو دیکھو کتنا مضبوط تھا, میری اور آپ کی طرح 500 برس کا ایمان نہیں تھا پرانا, ابھی اسٹیج پر ایمان لے آئے, 2-4 منٹ ہوئی, 5-10-15 منٹ ہوئی اور مسلمان اللہ سے کہہ رہی ہے کہ اللہ یہ ظالم مجھے مارنے نہ پائے, اس سے پہلے میری روح قبض کر لے اور مجھے جنت میں داخل کر لے, اور اللہ سے جنت کا محل مانگ رہی ہے کہ اللہ فرعون کا جو مصر کے سرزمین پر دریائے نیل کے کنارے جو اس کا محل ہے, مجھے وہ محل نہیں چاہیے جو مجھے جنت کے محل سے مالا مال
کرنا.
اے اللہ جنت میں میرے لیے محل بنا دے,
فرعون
اے اللہ مجھے فرعون سے بچا لے, اور اس کی مار سے بچا لے,
ونجنی من القوم الظالمین
اور اللہ مجھے اس کے ظالم درباریوں سے بچا لے. مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پتھر لینے کے لیے گئے ابھی آنے بھی نہیں پائے, اس سے پہلے اللہ نے روح قبض کر لی اور جنت میں داخل کر دی. جب وہ کسی کی پرواہ کرنے پر آتے ہیں تو ایمان والوں کی پرواہ کرتے ہیں, اور جب وہ ایمان چھیننے پر آتے ہیں تو نبی کے گھرانوں کا ایمان چھین لے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا مسلمانوں کہ حکم کے معاملے میں نبی کو معاف نہیں کیا گیا تو بولو بے شک مجھے اور آپ کو تو معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہیں, انہیں معاف نہیں کیا گیا تو مجھے اور آپ کو کیسے معاف کرنا. اور مسلمانوں حکم ماننے کے بعد کامیابی میرے اور آپ کے مقدر میں انشاءاللہ آنے ہی والی ہے. بولو بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ کا حکم ماننے میں کامیابیاں ہیں اور حکم توڑنے میں ناکامی. دین پر چلنے سے کامیابی ملتی ہے اور دین کو چھوڑ کر انسان ناکامی سے ہمکنار ہوتا. دنیا میں بھی فیل ہوں گے اور آخرت میں بھی. اس لیے قرآن پاک کی میں نے سب سے پہلی آیت شریفہ پڑھی, اس میں اللہ تعالی شان و ارشاد فرما رہے کہ جنتی کتنے خوش قسمت ہوں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ, جہنمی لوگ آواز دیں گے جنتیوں کو, أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ, جہنمی لوگ ساتوں زمین کے نیچے ہوں گے اور جنتی ساتوں آسمان کے اوپر. زمین بھی ہٹا لی گئی ہوگی اور آسمان بھی ہٹا لیے گئے, جنت اوپر ہوگی اور بولو بھائی جہنم نیچے ہوگی. جہنمی نیچے سے پکاریں گے, وہ جنتی ہو وہ ایمان والو, ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ, جنتیوں کو آواز دیں گے. مسلمانوں یہ چیز قرآن میں پہلے سے بیان کر دیا گیا ہے, زور سے بولو بے شک پہلے سے وہی بیان کر سکتا ہے جو کائنات کا مالک ہے. فرمایا الافیضوا علینا من الماء, اے جہنم اے جنتیوں ہمارے سروں پر پانی ڈال دو, ہم جہنم کی آگ میں بہت پریشان ہیں, اللہ ہمیں جہنم کے دھوئیں سے بھی بچا دو. پانی مانگ رہے بیچارے کہ ہمارے اوپر پانی ڈال دو, بہت تکلیف ہے. اللہ وہ دن ہم کو نہ دکھلایا مسلمان.
او مما رزقكم اللہ,
اور دوسری کیا چیز مانگی, اے جنتیوں اور اللہ نے تم کو جو کھانا دیا اس میں سے کچھ تھوڑا سا ڈال دو, بھوک کی وجہ سے بھی بہت پریشان. یہ آیت پڑھتا ہوں تو ایمان والوں کو یاد کر کے کہتا ہوں کہ اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ تم نے ہم کو ایمان دیا.
قالوا ان اللہ حرمهما على الكافرین, قالوا ان اللہ حرمهما على الكافرین.
جنتی جواب دیں گے, وہ جہنمیوں ہمارے بس میں ہوتا تو ضرور ڈال دیتے, مگر جنت کی کوئی چیز آپ کو دینے کی ہم کو اجازت نہیں. بندوں کے ہاتھ میں تھوڑا ہی ہے بھائی, بولو بھائی, بندوں کے ہاتھ میں ہے. خود مومنوں کو جنت ملے گی تو اللہ کے فضل سے ملے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں جواب دے رہے ہیں کہ ایمان والے ان جہنمیوں کو جواب دیں گے,
قالوا ان اللہ حرمهما على الكافرین.
یہ تو کافروں پر اللہ نے یہ دونوں چیزیں حرام کر دی, پانی بھی اور کھانا دیا جائے گا تو جہنم کی آگ سے گرم کیا پی خون پانی کھولتا ہوا دیا جائے گا. مانگیں گے تو یہی چیز ملے گی, کانٹے دار کھانا ملے گا اور مسلمانوں گلے سے باہر نکل جائے گا. کاش کہ اللہ ہمیں غیر مسلموں کی فکر کرنے کی توفیق عطا کرے, مگر کسی کو فکر نہیں کہ اللہ کے ان بندوں کو اسلام پہنچا کر کسی کو جہنم کی آگ سے بچا دیا. وہ بیچاروں کو تو خبر ہی نہیں, ہم مسلمانوں کو قرآن میں کیا لکھا وہ خبر نہیں, تو ان بیچاروں کو کیا خبر ہے؟ بولو بھائی, ہے کہ نہیں؟ مگر مسلمانوں جب آپ ان کو اسلام پہنچاؤ گے تو دھاڑے مار مار کر روتے, مگر کب جب آپ ان کے دل میں ایمان اور اسلام کیا ہے جب اندر پہنچ جاؤ. ہمارے دین دنیا کے بے شمار گاہک ہیں ہندو, بے شمار. ان میں سے تین نوجوان ایمان لایا, آپ ان کو جا کر پوچھو کہ ایمان کی قدر کیا ہے, ان سے پوچھو. آپ سورت میں ایک جین کا لڑکا ہے, اس کا نام بھی جے کمار, پہلے جے کمار, اسی رمضان میں مسلمان اس نے کلمہ پڑھا, اسی رمضان. کروڑ پتی کی اولاد ہے, کروڑ پتی. باپ نے کہا کہ ہم آپ کو کوئی حصہ نہیں دیں گے, تو کہا کہ مجھے میرے اللہ نے اسلام کا حصہ دیا, اس سے بڑھ کر دوسرا کوئی حصہ نہیں چاہیے. الگ ہو گیا. ابھی تو کالج کر رہا ہے, اپنے ایک مسلمان دوست کے یہی رہ رہا ہے. مولانا مجاہد الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا, قاضی مجاہد الاسلام صاحب, ہم نے اسی کے نام سے اس کا نام رکھا مجاہد الاسلام. سورت بنگال کلکتہ کا ایک لڑکا تھا, چرس گانجے میں پکڑایا تھا, ایس ایس سی پاس ہوا تھا. آج سے 10 سال پہلے کا قصہ, اس کا چچا عیسائی تھا, کرسچن. ہاورہ ایکسپریس میں چرس گانجا سورت بیچنے کے لیے آتی ہے, آج سے 10 سال پہلے. تو چھوٹے بچوں کی جو جیل ہے وہ اس کو 10 سال کی لگی تھی, وہ جیل میں تھا. عمران فروٹ والا کر کے سورت کا ایک لڑکا جیل میں گیا 5-25 دن کے لیے. اس کے گھر والے کپڑوں کے ساتھ دین دنیا بھیجتے, تو عمران نے دین دنیا کی تشکیل شروع کر دی. اس کو تو گجراتی آتا نہیں تھا, وہ تو بنگالی لڑکا تھا, تو وہ گجراتی سے ہندی میں اس کو سمجھاتا تھا. اللہ نے اس کو جیل میں ایمان کی توفیق, اس نے مجھے جیل سے خط لکھا, جیل کا سکہ بھی ہے میرے پاس انٹر دیش, اس کو میں نے فائل میں کر لیا. اس نے کہا کہ مولانا چند مہینے اس کے گھر سے جو کپڑے آتے تھے, نہیں چند دن جو اس کے گھر سے کپڑے آتے تھے, تو آپ کی دین دنیا آتی ہے, تو پرانی نئی سب مل کر وہ مجھے عمران سمجھاتا تھا. کہ ایک دن رات کو ہم لوگ ایک ہی کمرے میں سوتے تھے عمران کے ساتھ, اس نے مجھے خط میں لکھا کہ ہم نے لائٹ بند کر دی اور کہا میں کونے پر سو گیا, یہ دوسرے کونے پر سویا. کہا مجھے پوری رات نیند نہیں آئی اور میرے دل نے کہا کہ میرا نام وسنت رائے تھا, وسنت رائے. کہا میں نے اپنے دل سے کہا وسنت رائے, تو دنیا میں بھی عزت پا سکتا ہے تو اسلام کے ذریعے, اور جہنم کی آگ سے بھی بچ سکتا ہے تو اسلام ہی کے ذریعے. کہا پوری رات نیند نہیں آئی, اور پھر میں نے اس کو کہا کہ جو بھی اسلام کی نیندی ہو مجھے تو آج رات ہی کلمہ پڑھا لے, ہو سکتا ہے موت آ گئی اور میں ایمان سے محروم رہ جاؤں. سلمانو جیل سے چھوٹ کر عمران ہی نے اس کا نام بھی رکھ دیا اندر, عبد الستار نام رکھا. اور وہ ماشاءاللہ اس نے مجھے خط لکھا, چھوٹ گیا, 10 سال کی جیل پوری ہو گئی, اور اس کے بعد وہ والد کو اور ماں باپ کو اسلام پہنچانے کے لیے گیا تھا, مگر وہ ابھی اسلام لائے نہیں, دوبارہ وہ صورت واپس آ چکا, کام کر رہا ہے. مسلمانوں آپ ان سے پوچھو کہ ایمان کی قدر کیا. ہم اور آپ چونکہ باپ دادا کی وراثت پر آئے, اپنی گھاڑے پسینے کی کمائی سے ذرا کوئی زمین کا ٹکڑا خرید کر دیکھو تو پھر قدر ہوگی کہ یہ میری گھاڑی پسینے کی کمائی ہے, مگر باپ دادا کی ملکتوں پر ناز کرنا اور اپنی کمائی کی ملکتوں پر ناز کرنا, بولو بے شک اس میں آسمان اور زمین کا فرق. اللہ نے گھر بیٹھے ایمان دیا, اس لیے اس کی کوئی قدر نہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا اپنی مغفرت کی فکر کرو. نبیوں نے ہمیشہ اپنے گھر والوں کی فکر کی ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں, جب تک پوری زندگی دین پر نہیں آ جائے گی نہ دنیا میں زندگی کا مزہ ملے گا نہ مرنے کے بعد. اس لیے قرآن پاک میں کہا گیا کہ تم تو جنت کے مستحق ایمان والے, ایسا ایمان رکھو کہ مرنے کے بعد سیدھا اللہ تمہیں جنت میں لے جائے. اور یہ کب ہوگا مسلمانوں؟ جب ہم برابر لگاتار خدا کے دین پر لیں. بھائی نماز کا وقت ہے, سب کچھ نمبر 2 پر جائے گا, مگر پہلے میری نماز. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے پیدا کیا, یہ نہیں کہ پہلے میرا کام, پہلے میرا بزنس اور پھر اکیلے نماز پڑھ لیں گے. کام کے وقت نماز کو مت کہو کہ نماز بعد میں پڑھیں گے, نماز کے وقت کام ہو تو کام کو کہہ دو کہ تیرا کام تیرا نمبر بعد میں ہے, نماز پہلے ہو, تو سمجھو کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے. سب مل کر کہو زور سے انشاءاللہ کہ ایسا ہی کریں گے. بولو انشاءاللہ, پھر سمجھو ایمان کا بھی مزہ پاؤ گے اور دنیا میں جینے کا بھی مزہ پاؤ گے. اور جس نے دنیا کے خاطر نمازوں کو چھوڑا, روزوں کو چھوڑا, زکات کو چھوڑا, حج کو چھوڑا, قربانی کو چھوڑا, تلاوت کو چھوڑا, ذکر اللہ کو چھوڑا, درود شریف کو چھوڑا, اللہ کے سامنے رونا اور دھونا چھوڑا, تو آپ سمجھ لیجئے کہ زندگی کا مزہ بھی نہیں ملے گا اور مرنے کے بعد بھی انسان تکلیف نہ آئے. اور دین پر چلنا کس کو کہتے ہیں؟ حقوق اللہ کو بھی پورا کرو اور حقوق العباد بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرو. کسی کی رتی برابر ایک پیسہ بھی دیا. ابھی میں حدیث شریف کا سبق پڑھا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی نے کسی آدمی کا کوئی مال ناجائز طریقے سے لے لیا, فقط اوجب اللہ له النار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تحقیق کہ اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا اس کا حرام مانا. تو صحابہ نے پوچھا ولو شیئا یسیرا یا رسول اللہ, ذرا حدیث کو سنیا, بالکل سچی حدیث ہے, بخاری اور مسلم نے روایت کیا, اے اللہ کے رسول کیا کوئی چھوٹی چیز بھی اگر کسی کا لینے تو اس پر بھی جہنم واجب ہو جائے گی ناجائز کرے؟ تو آپ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ ذرا سنو دھیان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ولو کان قضیبا من عراق, اگر پیلو کی جو لکڑی مسواک کی آتی اس کا کسی نے ٹکڑا بھی ناجائز طریقے سے لیا تو اس کے لیے بھی جہنم واجب. مسواک کیا چیز ہے؟ لکڑی ہے, دانت صاف کرنے کی. حضور نے فرمایا اگر وہ بھی بغیر اجازت کے کسی کی لے لی اور حرف کر لی ہے, فرمایا اس پر بھی جہنم واجب ملے. اور پھر ناجائز اور جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہڑپ کر, اس کے لیے تو بڑا خطرناک ہوتا. مسلمانوں میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں, سوکھی روٹی مل جائے, دو وقت کی جگہ ایک مل جائے مگر حلال مل جائے تو اس حرام سے لاکھ درجہ بہتر ہے، چاہے وہ دیسی گھی میں بن کر ملائی گئی ہو اور بنائی گئی ہو، اگر حرام کی ہو اس سے تو بہتر حلال کی ہے، چاہے سوکھی روٹی ہو. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی پر برے مال پر نظر سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمان، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کرو اور بندوں کے حقوق بھی پورے کرو، جانور پالتے ہوں تو جانوروں کے بھی حقوق بھی پورے کرو. ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد کسی معاملے میں آدمی پکڑا جائے. آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا، بنی اسرائیل کی عبادت گزار عورت، بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت بلی پالتی تھی مگر مسلمان اس کو کھانا نہیں دیتی، کنجوس تھی. حدیث میں آتا ہے ستا ستا کر دیتی تھی، یہاں تک کہ کبھی بلی کو باندھ دیتی تھی چھوٹی سی اس کی غلطی پر. ایسے ہمارے لوگ گھروں میں بلی آئی تو بعض دفعہ عورتیں بھی چھوٹتا جو ہے چپل مارتی چھاٹتے. ارے اللہ کے بندو، یہ تو گھروں میں آنے جانے والے جانور ہیں، اس کو ایک ٹکڑا بھی کھلایا تو اللہ کی قسم جنت پہ چلے جاؤ. بلی کو کبھی مارنا نہیں چاہیے، وہ پیشاب پخانا بھی کر دے تو اس کو جو ہے آپ اچھے طریقے سے سمجھائیں. میں نے عیسائیوں کو یہودیوں کو انگلینڈ میں دیکھا، مسلمانوں اتنی جانوروں سے پیار کرتے اتنے کہ ان کے ساتھ سلاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو جانوروں کا حکم دیا. بولو بھائی دیا ہے کہ نہیں؟ جانوروں کے حقوق بتلا، ان کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں دیوا گاؤں جب جاتا ہوں ترکے سر میں تو بلی آتی نہیں کبھی مدرسے والے مکان میں، اور کبھی آتی ہے تو برآمدہ ہے پورا چوک خالی ہے وہاں رات کو ڈال دیتا ہوں، باقی ہاتھ سے کھلانے کا تو کبھی موقع ہی نہیں آیا. ڈال دیتا ہوں صبح اٹھتے ہیں فجر کے وقت، فجر بعد ٹہلتا ہوں چوک میں تو دیکھتا ہے کہ وہ روٹی کے ٹکڑے نہیں دکھتے تو سمجھ گئے بلی آ کر کھا گئی ہوگی. باقی دیوا گاؤں میں تو ہاتھ سے ہی کھلاتا ہوں، میرے گھر والوں کو بھی تاکہ کہ اس کو کھلاؤ پہلے اپنے ہاتھ سے. یہ تو نیکی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جانوروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر وہ کھا لے گی اس کی بھوک مٹ جائے گی، اس کی پیاس مٹے گی. بولو بھائی اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ وہ بخاری شریف میں اس عورت کا ذکر ہے، بڑی عبادت گزار عورت، وقالت عبادہ، بڑی عبادت گزار عورت تھی. محشین نے لکھا بڑی عبادت گزار، مگر مسلمانوں اس بلی کو باندھ دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے گئے اور جنت کے حالات سے واقف کرانے کے بعد جب اللہ نے زمین کے پردے ہٹا کر جہنم کے حالات بدلائے تو اس عورت کا حال بدلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحابہ سے فرمایا وہ بنی اسرائیل کی عبادت گزار عورت کو بلی کو ستانے پر میں نے اس کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا. جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. آدمی کون سی نیکی پر چلا جا، کون سی برائی پر پکڑا جا، آدمی کو ڈرنا چاہیے. اسی کی لکڑی کیوں نہ ہو مسواک کی، وہ بھی آدمی ہڑپ نہ. آج کل بہت لوگ زمینوں کے بھاؤ بڑھ گئے تو دیکھتے ہیں چلو بھائی بہن کی زمینیں قبضہ کر لو، ہڑپ کر لو، تلاٹی کو بھی اپنا بنا لیتے. اتنے کانٹیکٹ کرتے ہیں تلاٹی صاحب بھی کہتے گھبرا نہیں ہم نے گاندھی نگر سے نہیں کانٹیکٹ ہے. ابھی ہمارے انکلشور میں قصہ ہوا. بولو اللہ نے اتنا مال دیا تو بھی انسان کی لالچ پوری نہیں کرتی. شریعت کے مطابق بھائی بہنوں کا حصہ تقسیم ہو گیا، بالکل شریعت کے مطابق بہنوں کو آدھا ملا، بھائی کو ڈبل ملا. تو بھائی کی آنکھیں پھٹ گئی کہ ایک بہن تو باہر ہے اور ایک بہن غریبڑی ہے، اس کو کون جانتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں پڑے گی. یوں تو تلاٹی سے مل کر وہ ساری زمین اپنے نام پہ کروا لی، سگی بہنوں کی زمین. تو مسلمانوں اندر سے پیسے کھلانے میں ایک آدمی پھوٹ گیا اندر. آپ کو تعجب ہوگا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کل بھی میں نے پوچھا کہ بھائی وہ لوگوں کا کیا حال ہے، جو ابھی بھی جیل میں ہے. کل ملا کر 9 آدمی تلاٹی سے لے کر گاندھی نگر کا آفیسر تک. زور سے بولو بھائی کتنا آدمی؟ جہنم آدمی جیل میں ہے. حرام کھانے پر اللہ دنیا میں بھی نہیں چھوڑتا تو آخرت میں کیسے چھوڑے گا؟ ہمارے علماء کی زندگیاں نہیں دیکھتے آپ؟ اماموں کو، مسجد کے مدرسوں کو، دو دو ہزار، ڈھائی ڈھائی ہزار پر زندگیاں گزارتے، کبھی آپ نے ان کو چوریاں کرتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے ان کو آتم ہتیا کرتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے ان کو شراب کے اڈوں پر، زینا کے اڈوں پر ہیں کبھی چوہا کھیلتے دیکھا ہے آپ؟ بہترین مثال ہے کسی کو اگر ان لوگوں کی طرف پاک زندگی گزارتی. ابھی دو چار دن ہوئے ایک مولانا سے ملا، میں نے کہا کیا حال ہے آپ کا، کچھ راحت میں ہے کہ نہیں؟ تو میں سمجھا کہ ان کی حالت پہلے جہاں تھے ان سے کافی اچھی ہو گئی ہوگی، مگر جہاں تھے ان سے بھی ان کو کم پیسہ مل رہا ہے. میں نے کہا اپنی تکلیف میں تو نہیں؟ کہا مولانا کبھی آپ نے کسی عالم کو تکلیف میں دیکھا ہے کہ وہ تکلیف میں رہے گا؟ ہم لوگوں نے کبھی تکلیفیں دیکھی نہیں، اور انشاءاللہ قبر میں چلے جائیں گے مگر گھروں میں کبھی تکلیف نہیں آئے گی. یہ خدا کی طرف سے مدد ہے. کبھی آپ نے کسی مدرسے کے استاد کو یا مسجد کے امام کو پنکھے سے لٹک کر دیکھا ہے؟ بولو بھائی دیکھا ہے؟ ابھی آپ نے اخبار پڑھے؟ آپ یہ دیوالی کے موقع پر، دیوالی کے بعد سورت کے 40 بلڈر 200 میں سے 40 نے آتم ہتیا کر دیا. دیوالی سے پہلے جو مال خریدا تھا، دیوالی کے بعد وہ مال اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ ایک روپے کی چیز 25 پیسے کی بھی نہیں آ رہی تھی، اور کروڑوں کی لون لی تھی، اور مسلمانوں پکڑا دھکڑی شروع ہو گئی. اب دیوے کہاں سے؟ جو ایک روپے کا مال لیا تھا دیوالی کے بعد 25 پیسہ بھی اس کی مونڈی بھی نہیں آ رہی تو آدمی جائے گا کہاں؟ نہ وہ کوئی نانی اما کا دسترخوان تھوڑی ہے کہ لون والے معاف کر لیں گے. بولو بھائی معاف کریں گے؟ تو کوئی 12-13 لاشیں تو وہ بلڈروں کی تاپی ندی میں سے ملی. بولو بھائی کہاں سے ملی؟ ایک دن میں سورت بیان کرنے جا رہا ہوں، مغرب اور عشاء کے بیچ کا وقت، موٹا وراچا سے گزر رہا ہوں، سورت جا رہا ہوں، بیچ میں وہ تاپی ندی آتی موٹا وراچا کے پاس، تو دیکھا کہ یہاں لوگ بہت کھڑے. تو گاڑی کھڑی کروا کے ڈرائیور کو پوچھا کیا ہو، دیکھو کوئی کر، تو کہ ایک بلڈر جو ہے اب بھی 5 منٹ پہلے اس نے بھسکا مارا، کروڑوں میں کھیلتا تھا ابھی، مگر وہ مال کا بھاؤ ڈاؤن ہوا تو سیدھے قرضے میں آ گیا. مگر یہ کوئی علاج تھوڑی کہ آدمی جو ہے ڈوب جائے یا مر جائے یا کچھ کر لے. دنیا میں حالات تو آتے ہیں، اللہ کی نعمت ملے تو شکر ادا کرے، اور بولو بھائی مصیبت آئے تو صبر کرے. ابھی آپ نے دیکھا اخبار میں پڑھا آپ نے، سورت میں ابھی ایس ایس سی کا اعلان ہوا، ایس ایس سی اور سائنس وغیرہ، تو تاپی ندی پر وہ جال بچھائی، جال جال جانتے ہیں آپ، نیٹ آتی نا، نیٹ نیٹ بچھائی نے، بورڈ لگایا ہے کہ کوئی بھی آتم ہتیا کرنے کی کوشش نہ کرنا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. یہ دیکھو یہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کا فرق دیکھو آپ، یہ دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ آتم ہتیا کرتے، حکومت ڈرتی ہے اس پر نیٹ لگاتی ہے کہ کوئی بھی کسی، ارے آپ ادھر نیٹ لگاؤ گے، ان کو کودنا ہو تو ادھر، ہو تو باپو نگر کی سائڈ جا کے نیچے جا کے خود کا ماریں گے، وہاں بھی نیٹ لگاؤ گے کیا؟ اصل جو کمزوری ہے اس کو تلاش کرو کہ وہ تمہاری تعلیم میں وہ پاور ہی نہیں جو کسی انسان کو گناہ سے بچا سکتا. بولو نے زور سے، بے شک ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر لوگ آتم ہتیا کرتے ہیں، انجینئر کرتے ہیں، پروفیسر کرتے ہیں، لیکچرر کرتے ہیں. ابھی سورت میں گزشتہ سال ایک بہت بڑا ڈاکٹر، یہ لون لی تھی، بڑی ہاسپٹل بنا رہے تھے، کانٹریکٹر بیچ میں سے بھاگ گیا، ادھر لون ویاج چڑھتا ہی گیا چڑھتا ہی گیا، اور مسلمانوں جس دن اوپننگ تھا ہاسپٹل کا اسی دن اتنی ساری گولیاں کھا کے آتم ہتیا، اسی دن دھرمگڑ کا وارنٹ ہوا، برداشت نہیں کرنے پایا، بے عزتی لگ. ارے بھائی ضمانت پہ چھوٹ جاتے. ابھی رجب شابان آئے گا، 10 شابان کو ہمارے سارے مدرسوں میں اعلان لگے گا، مدرسے کے مین گیٹ پر، عربی پہلے میں اتنے ناپاس، عربی دوم میں اتنے ناپاس، عربی تین میں اتنے ناپاس، عربی چار میں اتنے ناپاس. مگر کبھی گجرات متر، سماچار، سندیش، دیویہ بھاسکر کہیں پڑھا ہے کہ مدرسے کے بچوں کے لیے نیٹ لگائی ہے تاپی اور بھروچ پر؟ زور سے بولو، سچ بولو، کبھی پڑھا سنا ہے آپ نے؟ وہاں نیچے لکھا جاتا ہے نوٹ میں کہ جو بچے فیل ہوئے آئندہ سال زیادہ محنت کریں اور اس سے 4 گنی کریں، انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو آپ کو اول نمبر میں لے جائیں، اسی سال میں بٹھاتے ہیں، اسی سال. یہ فرق ہے دنیا اور دین کی تعلیم کا. آپ کی تعلیم میں وہ پاور پیدا کرو کہ بچہ آتم ہتیا نہ کرے. بمبئی میں تو مسلمانوں 200 سے زیادہ انقلاب پیپر آتا ہے اردو میں, آپ پڑھ کے دیکھو. نو بھارت ٹائمز ہندی میں آتا ہے, ٹائمز آف انڈیا انگلش میں آتا ہے, پڑھ کر دیکھو آپ کے کتنے بچے آتم ہتیا کے بھی ایس ایس سی کے زمانے میں 200 کے قریب صرف بمبئی میں ہے. حکومت کو اس مسئلے پر سوچنا چاہیے کہ وہ دنیاوی تعلیم میں کون سی کمی پائی جائے, اس کمی کو سدھار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شان ہوں ہم لوگوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ کہو آمین دینی تعلیم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں, اتار چڑھاؤ تو آتا ہے دنیا, مگر آدمی اس پر اترائے نہیں. یہ دنیا چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. اللہ جس حالت میں رکھے آدمی خوش رہے, مگر حرام کی طرف کبھی بھی نہیں. اپنے آپ کو قبر میں حالت خراب ہو جائے ایسی کوئی حرکت نہ کرے. ابھی یہ جمعہ کے دن والوڑ سے فیملی آئی تھی گاڑی لے کر علاج کے لیے. لوگ بیماریوں کے لیے علاج کے لیے آتے ہیں تو دیسی دوائیں لکھ کر دیتا ہوں, اللہ فوراً شفا دے دیتا. ایک بڑی عورت آئی تھی, بہت نیک بہت نیک, گھر کی جوان بیویاں بھی تھی, وہ مرد بھی تھے. انہوں نے ایک بات کہی مجھے, کہا مولانا میرے گھر میں میری اولاد میں اگر کوئی غلط کام کرا, میں اپنی دنیا کی زندگی میں اس طرح یہاں سے پاک ہو کر جانا چاہتی ہوں, اس طرح پاک کہ اللہ مجھے بھی سیدھے جنت میں لے جائے اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو سکر اور زنجیریں قبر میں لگنے نہ پائے. میں اپنی اولاد کے بارے میں بھی یہ صحیح چاہتی ہوں. اس سے انداز لگاؤ کہ اس عورت کو اپنی اور اپنی اولاد کی قبر کی کتنی فکر ہوگی. بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اس طرح پاک ہو کر جانا چاہتی ہوں کہ میرا دل یہ کہہ دے کہ انشاءاللہ میری اولاد دین سے کبھی نہیں. آج لوگوں کو کوئی فکر ہی نہیں کہ قبر میں کیا ہوگا. ابھی زامبیا میں تھا رمضان سے پہلے, تو ایک آدمی نے یہاں کے ایک آدمی کو گجرات میں مسلمانوں 10 ملین پاؤنڈ ڈالر 10 ملین ڈالر دیے. 1 ملین یعنی بولو کتنے ہوئے؟ 10 لاکھ. 1 کروڑ کے 1 کروڑ ڈالر کے برابر. ایک منسٹر بیچ میں پڑے کہ بھائی دے دو یار بھی برابر کام کرے, تو جس کے پاس تو ایک بھی پیسہ ہے اس کی تو آنکھیں پڑ گئی. 1 کروڑ ڈالر مسلمانوں کو سارا ہڑپ کر لیا اور یہاں بہت بڑا بلڈر بن گیا. وہ اس علاقے ہمارے سورت ضلع میں بہت بڑا بلڈر بن گیا. میں جب حساب کرنے کے لیے بیٹھے اور اس کو بلایا تو بالآخر کیا کہہ دیا معلوم ہے؟ ایم کے آپ بندے حساب اوپر تھے ایم کے جی بدھانو تھے آپ تھے, یعنی جیسے کوئی فکر ہی نہیں. 1 کروڑ ڈالر کوئی حساب ہی نہیں. سوچو تو صحیح, ذرا برابر بھی گھروں میں دین نہیں ان کے گھروں. میں تو بہت انصاف کی بات کہتا ہوں مسلمانوں کو چاہے برا لگ, کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جب تک تمہاری اولادوں کے پاس دینی تعلیم نہیں ہوگی آپ کی اولاد کبھی کامیاب نہیں ہوگی. بولو بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی لکھوا. اور دین نہیں ہوگا تو گھروں میں سے چین بھی اٹھ جائے. اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے, ایمان دیا ہے, اس کی قدر کرو. جتنی ایجوکیشن کی فکر کرتے ہو اس سے زیادہ اپنی دینی تعلیم کی فکر کرو, ورنہ مسلمانوں اولادیں ہاتھوں سے نکل جائے. لوگ رو رہے ہیں بےچارے, ان کی اولادیں ہاتھوں سے نکل جائے اور اولادوں کے پاس دین نہیں ہوگا. ابھی میں بھاونگر جا کر آیا, یہ اسی سال کی بات کر رہا ہوں. ایک ہی کالج میں سے مسلم 12 لڑکیوں نے اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم کا انگیکار کیا. اب بھی تازہ خبر ہے, 2-4 مہینے پہلے کی بات. کیوں معلوم ہے آپ کو؟ کیوں تمہاری بیٹیوں نے ایمان چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ تم نے انگلش میڈیم کے نام پر مدرسے چھوڑوائے. ایک ذرہ برابر بھی ایمان نہیں, آرام سے اس نے ایمان چھوڑ دیا سب. ایک دو کے بارے میں ایسی خبر سنی کہ ان سے چھڑوا لائے اور وہ واپس آئی, باقی اکثر ایمان چھوڑ بیٹھے. اور پھر ماں باپ کے خلاف باقاعدہ کورٹ میں جواب دیتی آپ کی اولاد ماں باپ کے خلاف اور ان ماں باپ کو روتے ہوئے آنا پڑتا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین بے حد ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی بھی ڈھونڈو, ان نوجوانوں سے کہا تو کہا دیکھو چار چیزوں سے لوگ ڈھونڈتے ہیں, کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے, کوئی لڑکی کا مال دیکھتا ہے, کوئی لڑکی کا خاندان دیکھتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو ایک بات کہتے ہیں کہ دین دیکھو. مالداری تو ایسی کہ ایک جھٹکے میں اللہ ختم کر دیتا ہے. بولو بھائی ہے کہ نہیں. میں کل جس جگہ گیا تھا سورت میں بیان کرنے کے لیے مسلمان, میں آپ کو بالکل سچا واقعہ سناؤں. کل وہ دسترخوان پر بتلا رہے, وہ بھی بہت بڑے بلڈر کروڑوں میں کھیلنے والے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کی گاڑیاں لے کر گھومے, آپ کی عقل حیران رہے. مگر کل کیا بتلا رہے تھے معلوم ہے؟ پچھلی بار بھی بتلا ہے کہ مولانا ایک ڈیڑھ سال سے بہت حالات چل رہے ہیں, اتنے حالات کہ گھر میں صبح کو کھانا ملے تو شام کو فکر رہتی, اللہ کے گھر میں بیٹھا اور کہا قرض ہی میں چل رہے ہیں, مسلسل قرض میں چل رہے ہیں. ایک جھٹکے میں اللہ نے اتار. میں نے ان کو کہا کہ اب اس کو صبر کے خانے میں ڈال دو اور سارے گھر والے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور راحت کے دن کا انتظار کرو, ابھی صبر کے حالات. بولو بھائی ہے کہ نہیں. مال تو ایک جھٹکے میں لے لیتا ہے, دیر نہیں لگتی. ایک خوبصورتی ایسی چیز ہے عورت کی کہ اللہ اگر چہرے میں بیماری ڈال دی تو چہرہ خراب لگے. بولو بھائی ہے کہ نہیں. بھائی بولو خراب لگے گا نہیں. اب بھی سارے چہرے پر بیماری ڈال دے کیا دیر لگے. یا جوانی چھل لے پورے بدن میں بیماریاں ڈال دے ساری جوانی ختم. اور خاندان والوں سے کوئی ایسا گناہ کروا دے کہ ساری عزتیں بے کر. لہٰذا اکثر اعظم نے فرمایا لوگ مال دیکھتے ہیں, خوبصورتی دیکھتے ہیں یا خاندانیت دیکھتے ہیں. اکثر اعظم نے فرمایا فضل بذات الدین تربت ادا, فرمایا دین کو ترجیح دے دے, دین کا دھیان رکھ تو تیرے ہاتھ کیچڑ میں نہیں جائیں گے. اور دین کو چھوڑا اور وہ دین کو اپنایا مالداری خوبصورتی اور دنیا داری تو اکثر اعظم نے فرمایا تیرے ہاتھ کیچڑ میں چلے جائیں. زور سے بولو بھائی تیرے ہاتھ, یعنی پریشان ہوگا اس کے. ہاں اگر کسی کو دونوں مل جائے, لڑکی خوبصورت بھی ہو, مالدار گھرانے کی بھی ہو, خاندان بھی اچھا ہو اور جناب دیندار بھی ہو, تو نور نہ لانا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ نصیب کرے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں, وقت پورا ہو گیا, رات بہت چھوٹی ہے, 5:30 بجے آج کل اذان ہوتی ہے, 1.25 گھنٹہ ہو گیا. اب یہ کوئی سردی کی رات نہیں کہ لمبی تقریر کی جائے. عقل مند کو اشارہ کافی ہے. میں نے بات شروع کی تھی کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ حکم میں معاف نہیں کرتے, تو زور سے بولو بے شک مجھے اور آپ کو تو معاف کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. اس لیے ضروری ہے زندگی میں کہ حکم کو اپناؤ, معاملات صاف رکھو, لین دین صاف رکھو, کسی کا ایک پیسہ بھی نہ کھاؤ, دی لیا ہے تو دے دو. اللہ کی قسم نہیں تو بہت برے حالات. ہمارے علاقے میں ایک بہت دیندار, پہلی صف میں پڑھنے والے, قرآن روزانہ رمضان میں ایک پورا کرنے والے اور امام صاحب سے ایک ساتھ تہجد پڑھتے. انتقال ہوا, امام صاحب نے 3 دن لگاتار خواب دیکھا. یہ جو تمہارے ساتھی تھے حاجی صاحب, خواب میں دیکھا حاجی صاحب آئے اور کہا مولانا میں بہت تکلیف ہے. انتقال ہو گیا 2-3 دن کے بعد ہی خواب آیا, دوسرے دن بھی ہی خواب, تیسرے دن بھی ہی. کہا میرے گھر والوں کو کہہ دو کہ میں نے جو وہ بیوہ زمین کی زمین, بیوہ عورت کی زمین میں نے گڑوت پہ لی تھی بٹوارے پر, وہ 25 سال سے میں نے چھوڑی نہیں, آج میں سب معاملے میں چھوٹ گیا مگر میں اس معاملے میں پکڑا گیا. اور کہا میں اتنی تکلیف میں ہوں کہ نہ پوچھو. اور مسلمانوں اللہ کے گھر میں بیٹھا جنہوں نے خواب دیکھا وہ بالکل میرے قریب کی آدمی, دوسرے دن بھی یہی خواب دیکھا اور تیسرے دن بھی. مگر اولادوں کو دین نہیں پڑھایا تھا, تو جاہلوں نے کہا کہ وہ میرا باپ جانے اور خدا جانے, نعوذ باللہ. اولادوں میں دین ہوتا نا تو چھوڑ دیتے کہ چلو میرا باپ بےچارا تکلیف میں, جہنم کا عذاب کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے؟ نہ کھا کھا کر کھاتے ہو کیا, پیشاب بنتا ہے, پیٹ میں ناپاکی بنتی ہے, اور جو اچھی چیز بنی وہ خون وہ بھی ناپاک. بولو نے بھائی ہے کہ نہیں. ہمارا اور آپ کا بدن دوڑتا ہے وہ ساری ناپاک چیزوں پر کھڑا ہے, خون ناپاک تو ہے. ابھی میرے اور آپ کے بدن میں طاقت ہے خون کی وجہ سے. بولو بھائی ہے کہ نہیں. وہ خون بھی نہ پا. آپ نے وضو کیا, ٹھوکر لگی اور خون اپنی جگہ سے بہ گیا, تو بولو وضو کو توڑ دے گا, وہ بھی نہ پا. کس چیز پر آپ فخر کرتے ہیں؟ یہ تو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے, چاہے سوکھی روٹی مل جائے زندگی گزار لو, مگر حرام اور شک والی روزی بھی نہ کھاؤ. اللہ تعالی شان میری اور آپ کی حفاظت. میں باہر کے ملک میں ایک جگہ جاتا ہوں, بہت بار ان کے گھر گیا, مگر کبھی میں نے کوئی برا خواب وہاں نہیں دیکھا. پچھلے سفر میں ان کے یہاں میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا. تو ان کے بعد میں نے خاص دوستوں سے پوچھا کہ میں ان کے گھر ایک رات رکا, اگر آپ یہ بات کسی سے کہنا ہے, نہیں کیوں میں نے اتنا خراب خواب دیکھا ان کے گھر میں مسلمانوں, اور بالکل سچی بات انہوں نے کہی. جس آدمی سے میں نے پوچھا, کہا کہ مولانا ان کے بھائی ابھی ابھی انتقال کر گئے, کہا ان کی اولاد کا پیسہ, مرحوم کا پیسہ یہ بھائی کے پاس تھا, اور کہا اس نے جھوٹا حساب کر کے اس کو دے دیا اور ہزاروں ڈالر وہ کھا گیا. میں نے اس وقت سے طے کر لیا کہ اس آدمی کے گھر کا پانی بھی نہیں پی. میں تو صرف سونے ہی گیا تھا, وہ کہہ رہے کہ آج ہمارے گھر تھوڑا آرام کر لو. دیکھو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ مومن کو باخبر کرتا ہے. آدمی کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص کی روزی مکروہ ہے, شک والی, تو جو چیز ان کے گھر کھائی تھی نا, پورا ہاتھ اندر ڈال کر وومٹ کر دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. آدمی کو کھانا ہی نہیں چاہیے, وہ کھانے سے کیا کوئی سونا چاندی بنتا ہے, پیشاب اور ناپاکیاں بنتی ہیں. آدمی کھائے چاہے سوکھی روٹی کھائے, مگر بولو بھائی کون سی کھائے, حلال کھائے, مگر حرام چاہے سونے چاندی بھی اندر ڈالا تو بھی نہ. بس بات ختم ہو گئی, سب مل کر کہہ دو انشاءاللہ کہ ہم اپنی آخرت کی زبردست تیاری کریں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پچھلے دنوں میں آیا تھا تو میں نے آپ کو قیامت پر وہاں بیان کیا. میں نے اس دن وہاں کہا تھا کہ 45 دن میں تقریباً 65 زلزلے آئے ہیں دنیا, اور ابھی آج کی تازہ خبر دے رہا ہوں مسلمان, 4 دن پہلے دلی میں خطرناک زلزلہ ہوا 3.2. پارلیمنٹ ہاؤس میں جتنے منسٹر تھے سب باہر نکل گئے پارلیمنٹ. ابھی 4th دن چل رہا ہے اور 6 دن ہوئے جوناگڑھ میں دوبارہ جھٹکا 2.3 کا آ کر نکل گیا. دلی کا جھٹکا اس سے خطرناک تھا. یہ دو دن کے فاصلے پر 2 جھٹکے آئے. میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ جب امت میں 4 گنا بڑھ جائیں گے, جھوٹ, شراب, جوا اور جگار, اور نمبر 4 پر زنا کاری, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت قیامت بے حد نزدیک ہو جائے. اور نمبر 1 جو قیامت کی نشانی بتلائی تو فرمایا اس کے بعد زلزلوں کے سال شروع ہو جائیں گے. زور سے بولو بھائی کس کے سال شروع ہو جائیں گے؟ 45 دن میں آج کی رپورٹ بتلا رہا ہوں 83 سے 84 زلزلے ہوئے ہیں. زور سے بولو بھائی 45 دن میں کتنے زلزلے ہوئے دنیا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادہ سنوات الزلازل, اللہ تعالیٰ پوری دھرتی کو قیامت سے پہلے ہلائے گا, یعنی لوگوں کو الارم بجائے گا کہ لوگوں جاگ جاؤ, اب وہ بڑا زلزلہ آنے کی بالکل تیاری ہے. اللہ اس سے پہلے پہلے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نشانی بتلائی قیامت کی کہ جب یہ 4 گنا عام ہو جائے, جھوٹ, شراب, جوا اور زنا کاری, تو سمندری طوفان شروع ہو جائے. جتنے زلزلے ہو رہے سب کے سب سمندری طوفان سے آ رہے, کیونکہ سمندر کی سپاٹیاں اوپر ہو گئی. دنیا کے جتنے پہاڑ ہیں اس پہاڑوں پر جو برف تھی وہ پگھل پگھل کر سمندروں میں قدرتی نظام کے مطابق چلی گئی, اور مسلمانوں سمندر کی سپاٹیاں اوپر آ گئی, لہٰذا سمندر طوفان پر ہے. اب پہاڑوں کے اوپر جو قدرتی نظام تھا اللہ کا, برف گرتی تھی وہ برف رہی نہیں, لہٰذا قرآن میں ہے پہاڑوں کے نیچے جو آگ ہے وہ اوپر آ رہی ہے, اس لیے زمین پر گرمی پھیل رہی ہے اور دنیا بھر میں دھرتی کم واقعات. اب بالکل تیاری, ہم لوگ چند سالوں میں میدان حشر میں جمع ہو جائیں. علماء عرب کا بھی کہنا اور علماء ہندو پاک کا بھی یہی کہنا کہ اب شاید دنیا دوسری صدی دیکھنے والی. بولو بھائی نہیں. اور تیسری نشانی بتلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, طلوع الشمس من مغربها, سورج پشچم سے نکلے. ابھی ناسا کمپنی نے اعلان کیا جو امریکہ کی سائنسدانوں کی سب سے بڑی کمپنی, انہوں نے کہا کہ سورج 1% بھی پشچم کو پہنچنے میں باقی نہیں, 1% بھی باقی نہیں. اس لیے پوری دنیا میں ویدر چینج ہو گیا, اور قرآن میں یہ سب سے بڑی نشانی بتلائی ہے, یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. قرآن میں ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے دنیا کے موسم بدل جائیں گے. بولو بھائی زور سے, بے شک بدلے کہ نہیں بدلے. نومبر دسمبر میں کہاں سردی ہوتی, چین 4 سال سے کوئی سردی نہیں ہوتی. بولو بھائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ لوگ تو ایسا جواب دے رہے ہیں جیسے نومبر دسمبر میں زمین میں چلے جاتے ہیں. میں ہر سال شیروانی پہنتا ہوں سردیوں میں, مگر مشکل سے میں نے ایک دن شیروانی پہنی تھی. ایک دن نومبر دسمبر میں سردی نہیں ہوتی, فیبرواری میں سردی ہوئی تھی. موسم بدل گئے. انگلینڈ میں گلوسٹر سے فون آیا تھا دوستوں کا, وہ کہہ رہے ہیں مولانا اس سال 35 ڈگری ہو کر چلی گئی, ابھی 27 واپس آئی. کبھی وہاں 35 ڈگری ہوئی نہیں. گرمی پسینہ ٹپک رہا لوگوں, جہاں برف باریاں ہوتی ہے وہاں گرمی ہوتی ہے. حالات بتلا رہے ہیں کہ ہم لوگ بے حد نزدیک ہو چکے ہیں. ہم جب قیامت کی خبریں دیتے تو لوگ کہتے کہ مولانا ہجو تو عیسیٰ علیہ السلام نے آوانے وہ وار چھ. میں نے کہا بڑے محدث تو دیکھو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی ہے کہ حدیث میں کیا ہے. وہ سیریا آئیں گے, سیریا وہاں کی جامع مسجد پر اتارے جائیں گے فرشتوں کے پر پر, اور وہاں سے ان کو مکہ شریف لے جائے جائیں گے. وہاں سے امام مہدی ساتھ ہوں گے, اسرائیل جائیں گے, کانے دجال کو ختم کریں گے, اور پھر دونوں مدینے پاک آ جائیں گے. بس یہ ان کا میدان ہے, باقی کہیں ایسا لکھا نہیں ہے کہ ہائی وے نیشنل ہائی وے نمبر 8 پر بمبے اتریں گے ایئرپورٹ پر, وہاں سے ہائی وے ہوتے ہوتے بارڈولی آئیں گے, اور بارڈولی والے وہاں جو ہے کون سا چوکڑی ہے گڑودرا چوکڑی پر مل لے جائیں. اس کا ذکر ایسا کہیں نہیں. لوگ انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں ہندوستان آنے کا ذکر ہے کہیں کہ ان کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس سے بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو گئی اور لوگوں کو پتا ہے. یاجوج ماجوج کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ گٹھیے کب نکلیں گے اتنے سے. یہ بالکل جھوٹی بات ہے. یاجوج ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان ہے. علماء عرب اور علماء ہند و پاک کا کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد آج کی یہودی اور عیسائی نسل مراد. زور سے بولو بھائی کون مراد ہے؟ عیسائی اور یہودی مراد. قرآن میں ہے وہ ہم من کل حدب ینسلون, یہ ہر اوپر کی جگہ سے آئیں گے اور پوری دنیا پر چھا جائیں گے. آج ساری دنیا پر یہودی اور عیسائیوں کی حکومت ہے. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ سائنس اور ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ جہاں چاہیں گے چریں گے اور جہاں چاہیں گے پیئیں گے, یعنی پوری دنیا میں ان کی طاقت ہوگی. یہ مطلب یہ نہیں کہ گھاس کھائیں گے. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بخاری کی شرح فیض الباری میں یہی لکھا کہ یاجوج ماجوج سے مراد یہود و نصارہ ہیں, اور آج وہ پوری دنیا میں ان کی حکومت. بولو بھائی زور سے, حکومت ہے کہ نہیں؟ موسم بدل گئے, قیامت کی بڑی نشانیوں میں اور کون سی آپ نشانیاں چاہتے ہیں؟ کبھی غفلت میں بیٹھے ہو؟ آدمی کے لیے ایک ہی چیز جھنجھوڑنے کے لیے کافی, آدمی اپنی آخرت کی تیاری. اللہ پاک میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے قاضی شمس الدین صاحب کی جملہ مرادوں کو پوری فرمائے, ان کے والدین کی, ان کے رشتہ داروں کی, اگلوں کی, پچھلوں کی. اللہ پوری امت کی مغفرت فرمائے, اور اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا دے, خاص کر ان کے گھر والوں کو, ان کے والدین کو, دادا دادی, نانا نانی, پردادے پر نانے, جتنے ایمان پر مرے ہیں, اللہ ان سب کا ثواب ان تمام کو پہنچا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک نیک کام کرتے چلے. اس مسجد میں شاید پہلی بار بیان ہو رہا ہے, لہذا جو حضرات دین دنیا کا گاہک بننا چاہیں, وہ ہمارے یہ بھائی طیب ہیں اور بھائی طلحہ مولانا آدم صاحب کی جو بیٹے ہیں, آپ ان کو یہیں وہ بیٹھے ہیں اپنا نام لکھوا دیں, اور انشاءاللہ دین دنیا پڑھے, بہت زبردست فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لے دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا کروٹ کروٹ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. اے اللہ پل صراط پر تیز رفتار بجلی کے کڑک کی طرح، تیز رفتار ہواؤں کی طرح، تیز رفتار گھوڑوں کی طرح پل صراط سے پار کر دے گا. اے اللہ ترازو میں جب آمائے نامے اعمال تو لے جائیں تو اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا. اے اللہ یاد رکھنا، اے اللہ خیال کرنا، گناہوں کا پلڑا کہیں بھاری ہونے نہ پائے. اے اللہ اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، آخرت کے حساب کو معاف کر دے. مولا اگر تو آخرت کا حساب معاف کر دے گا تو تیرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اے اللہ آخرت کی پکڑ سے حفاظت فرما. مولا دنیا میں پیاس لگ جائے تو ہم فریج کھول کے ٹھنڈے سے ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، میدان حشر میں کون پانی پلائے گا؟ وہاں کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگی. یہاں بھوک لگے تو آرام سے کھانا کھا لیتے ہیں، نہ ہو تو ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں. مولا تو ہر چیز کا انتظام دے دیتا ہے، تو میدان محشر میں رسوائیوں سے بچانا. اے اللہ میدان حشر کی پریشانیوں سے بچانا. اے اللہ قیامت کے دن جب ترازو میں نامے اعمال تولا جائے اور ہم سامنے کھڑے ہوں تو اے اللہ تو لاج رکھ لینا اور نیکی کے پرڑے کو وزنی کر دینا. مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا کوئی فرشتہ یہ کہے کہ اے خدا کے بندے سائڈ پہ کھڑا ہو جا، آج تیرا حساب ہونے والا. اے اللہ آخرت کے حساب کو معاف کر دے. اے اللہ آخرت کے حساب کو معاف کر دے. اے اللہ پل صراط پر لوگ کٹ کٹ کے نیچے جہنم میں گرتے ہوں اس وقت تو ہماری حفاظت فرمانا. الہی ہم نے تجھے بہت ناراض کیا، اے اللہ تیری بہت گستاخیاں کی ہیں، بڑی بے ادبیاں کی ہیں، ہم گستاخوں اور بے ادبوں کو معاف کر دے. مولا بڑے بڑے بادشاہ تیرے بندے بن کر میدان قیامت میں کھڑے ہو گئے. اے اللہ اب وہ دن بہت قریب ہے کہ تو تیرے فرشتوں کے ساتھ باہر نکلنے والا ہے. اے اللہ اب انسانوں کی پکڑا ٹھکری شروع ہونے والی ہے. اے اللہ اب لوگوں کو پتا چلے گا کہ دنیا کی آزادی کو ہم نے کتنا برباد کر دیا. اے اللہ تیرے دین پر چلنا آسان فرما. جتنے دین کے شعبے ہیں، مدارس ہیں، دعوت و تبلیغ ہیں، علماء کے بیانات ہیں، دینی کتابیں ہیں، اے اللہ ان سارے شعبوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. خانقاہیں ہیں اللہ سب کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ تو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اے اللہ جنت الفردوس بغیر حساب و کتاب کے عطا فرما. مولا پوری امت کے گنہگاروں پر سے تو عذاب کو معاف کر دے، عذاب کو ہٹا لے، اور اللہ ان کو قبروں میں راحت نصیب فرما. مولا تو گنہگاروں کو معاف بھی کر دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ تو احکم الحاکمین ہے. اے اللہ سب سے بڑے آپ ہی ہیں، ہم سب کی آخرت کو آسان کر دے. آج ہم یہاں بارڈولی مسجد میں ہیں، مسجد اقصی میں، ایک دن آئے گا لوگ ہمارے بارے میں پوچھیں گے تو کہیں گے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، اور اللہ وہ دن سب پر آنے والا ہے. اور مولا اگر کچھ سال زندہ بھی رہے اور جو قیامت آ گئی تو مولا لوگوں کو تو کفن نصیب ہوا ہے، شاید اسی حالت میں میدان حشر میں حاضر ہونا، شاید کفن بھی نصیب ہونے والا نہیں ہے. اے اللہ تو آخرت سب کی آسان فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہمارے بیماروں کو پوری طرح شفا عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما. اے اللہ جہنم اور قبر کے عذاب سے پوری طرح حفاظت فرما. اے اللہ تو نفع دینے والی بارش نصیب فرما، نفع دینے والی بارش نصیب فرما. جن کو روزی کی تکلیفیں ہیں اللہ حلال روزی وسعت کے ساتھ نصیب فرما. جو جیل خانوں میں ہیں کیس میں پھنسے اللہ ان کو باہر نکال دے، عزت کے ساتھ رکھ، بے عزتی سے حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کے طفیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علیہ وسلم.